بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. صدق الله العظيم. قابل احترام علماء، عزیز بھائیوں اور طلباء، پہلے تو میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا تہے دل سے شکر گزار ہوں. میری حیثیت حضرت کے سامنے ہر اعتبار سے چھوٹا ہونے کی ہے، عمر میں تو ہے ہی، علم میں تو ہے ہی، میں حضرت کا صرف بیٹا نہیں ہوں، پوتا بلکہ پر پوتا. ہمارے عربی اول کا سال تھا، 1990 کی بات، حضرت تشریف لائے تھے اور بہت کرم کی نظر سے ہمیں دیکھا، بہت کرم سے، شفقت سے، پیار سے، محبت سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ زمانہ تھا کہ وہ بیج ڈال گئے ہمارے اندر، اور جو تھوڑا کچھ اگا انہی کے بیج ڈالنے کی وجہ سے اگا. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی. انگریزی کا ایک محاورہ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا. کہتے کہ متکبر وہ بندہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی تعریف سنتے ہوئے اس کو برداشت نہیں ہوتی ہے، کہ دوسروں کی تعریف سے اس کی طبیعت میں اضطراب ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. دوسروں کی تعریف کرنا تو درکنار، دوسروں کی تعریف وہ سن نہیں سکتا. اب اتنے بڑے ہستی کے لیے، اس ناچیز اور ناکارہ کے لیے اتنی سخاوت اور جود سے اور حسن زن کے ساتھ، یہ علاوہ اس بات کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ یہ لوگ مربع ہے اور یہ لوگ مجاز ہے اور یہ اہل اللہ ہے اور ان کے دل اتنے صاف ہے. صحابہ کے دل بڑے صاف ہوا کرتے تھے، اور قرآن کریم کی آیت ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین اے وما انا من المتصنعین. صحابہ کے یہاں تصنع نہیں تھا، تکلف نہیں تھا. آج ہمارے یہاں یہ تصنع اور تکلف بہت عام ہو گیا. ایک مرتبہ آپ عثمان ابن مذعون رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے کچھ کام سے. آپ جب وہاں پہنچے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بے موقع تھا اور وہ کسی کام میں مشغول تھے، تو آپ نے ان کو دیکھ کر کہا، لعلنا عجلنا، شاید ہم صحیح وقت پہ نہیں آئے، آپ کو ذرا اجلت میں ڈال دیا. تو انکار نہیں کہا کہ جی ہاں حضور، آپ نے ذرا ہمیں اجلت میں ڈال دی. یعنی صاف بات، سیدھی بات، جیسے کہنی تھی. ایک روایت ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی یمن گئے تھے کسی جگہ وہ منگنی کا پیغام دینے کے لیے، تو انہوں نے جس انداز سے اپنے ہونے والے خسر کے سامنے اپنا تعارف کرایا، وہ آدمی کے رونگٹے کرے کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں مجھے کثرت سے اس کا تجربہ ہوتا ہے، نوجوان میرے پاس آتے ہیں، کہتے جی ہم نے فلاں جگہ پیغام دیا ہے نکاح کا، آپ کا حوالہ دیا ہے، آپ کہہ دینا کہ ہم اچھے ہیں. میں نے کہا یار، مجھے تو اپنی اولاد کا بھروسہ نہیں، آپ کا میں کیا اچھا حوالہ دوں. نہیں جی، کثرت سے آپ کے بیانات میں آتے ہیں، آپ سے رجوع کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر ضرور فون آئے گا، ذرا اچھے کلمات کہہ دینا میرے بارے میں. یہ کیسی بات ہوئی؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے جب تعارف کرایا، یعنی اس پر جو میں نے کہا کہ ہمارے تصنع ہے، تو ضمن ایک بات آ گئی تمہیری طور پر، تو اسی کے اوپر دو تین باتیں کہہ ہی دیتا ہوں. تو کہا، انا بلال وہذا اخی عبدان من الحبشہ كنا ضالين فهدانا الله وكنا عبدين فاعتقنا الله ان تنكحونا فالحمد لله وان تمنعونا فالله اكبر. جی کوئی لمبی چوری بات تو سنانی ہے نہیں آپ کی. نام ہے بلال، حالانکہ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں آقا نے بار بار کہا، مالی اسمع دفن عليك ورائی فی الجنہ. بلال یہ کیا بات ہے، جب جب بھی میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، وہ ایک کتاب میں نے عجیب مضمون پڑھا، کسی نے یہ منظر کشی کی اور صحابہ کے وہ خاص خاص واقعات کو ذکر کیا، کہ وہ کیف کان شعور معاذ، کیف کان شعور معاذ والرسول یقول له والله انی لأحبک، کیف کان شعور سعد والرسول يقول له ارم سعد فداك ابي وامي، كيف كان شعور ابي موسى الاشعري والرسول يقول لو رايتني وانا استمع لقراءتك البارحه، كيف كان شعور عثمان والرسول يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا، كيف شعور بلال والرسول يقول ما لي اسمع دفن عليك ورائي في الجنه. وہ منظر کیا ہوا ہوگا، الفاظ کا دائرہ تنگ ہے، کس کے پاس وہ الفاظ ہے کہ اس کا منظر پیش کرے، کہ جب آپ نے آقا نے سیدنا معاذ کو بلایا،
اردن جانا ہوا, سیدنا معاذ کی قبر پہ زیارت ہوئی اور وہاں پہ یہ نقش لگایا ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات ہے, واللہ انی لأحبک یا معاذ. میں تو کہتا ہوں پوری دنیا ہمیں اچھا کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اللہ کی طرف سے وہ خطاب ہو جو انبیاء کو ملا, نعم العبد نعم العبد, بہو سارو مانس, بڑا پیارا بندہ, نعم العبد. آپ نے جب سیدنا عمر کو کہا اشرکنا فی دعائک یا اخیا, عمرے میں جا رہے دعا میں یاد رکھنا, سیدنا عمر نے کہا اگر کوئی مجھے پوری دنیا دے دے اور یہ مجھ سے چھیننا چاہے میں ہرگز اس کو اپنے سے الگ نہیں کروں گا. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مناقب تھے, وہ فضائل تھے, لیکن ہرگز اس کو سامنے ظاہر نہیں کیا, بلکہ اپنے آپ کو یوں پیش کیا کہ انا بلال, نام تو میرا بلال ہے اور یہ میرے بھائی ہیں, ہم تو بٹکے ہوئے تھے. جعفر رضی اللہ عنہ کا تعارف حبشہ کے بادشاہ جس کا نام اسحمہ مشہور ہے, ایوہ الملک کننا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاسنام نقطع الارحام نسیء الجوار کننا علی ذلک حتی بعث اللہ الینا رسولا نعرف نسبه وصدقه وامانته فآمنا به وصدقنا. شاید کسی مورخ نے لکھا کہ اسلام کی پوری تاریخ میں اتنا جامع تعارف کسی غیر مسلم کے سامنے کسی نے نہ کیا نہ کر پائے گا جیسے جعفر ابن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے کیا. وہ تعریف, وہ کلمات, سیدھی بات, یہ ہمارا حال تھا اسلام سے پہلے. بلکہ بخاری میں روایت ہے ابو رجاء اتاریلی کا جلد ثانی میں, کہا کہ گمراہی کا وہ زمانہ تھا, کنا نعبد حجرن فاذا وجدنا حجرا خيرا منه القيناه واخذنا الاخر, کہ پتھر کی پوجا کرا کرتے تھے, کبھی کسی دوسرا پتھر دیکھ لیا کہ نہیں بھائی چلو اٹھا لو یہ اچھا ہے اس کو معبود بنا لے. وہ مدارک التنظیم علامہ نصفی نے سورہ تغابن میں ایک عجیب بات لکھی, کثرت سے میں اس کو نقل کرتا ہوں, میں حیران ہو جاتا ہوں اس کو پڑھ کر, کہ فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا, کہ کفار نے انکار کیا آپ کی رسالت کا. فقالوا, پس کہا, ابشر کیا انسان, يهدوننا ہماری رہنمائی کریں گے, انکار کیا. اس پر جو جملہ پڑا ہے وہ کیا قابل عجیب جملہ ہے, فرمایا انکروا رسالت البشر وما انکروا عبادت الحجر. کیا جملہ ہے, میں تو چونک گیا. طلبہ کے سامنے میں نے بار بار توجہ, میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ تو پورا دین اس میں یار کیا سمٹ لیا اس کے اندر. وہاں دیکھ لیجئے مدارک میں علامہ نصفی نے, اور یہ تفسیر پڑھنی جیسے احناف کے طرز پر ہے کیونکہ اس میں پرانی استدلالات بھی اپنے مذہب کے مطابق اور دیگر بھی, اس سے کوئی انکار نہیں, لیکن اس میں جو ہے وہ عجیب و غریب وہ ان کے جو استدلالات ہیں, والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا, کیونکہ وہ گھوڑا کا کھانا احناف اس کو مکروہ تنزیہ کہتے ہیں, تو خیل میں انہوں نے کہا دیکھو لتاکلوها نہیں ذکر کیا لترکبوها ذکر کیا, اور بھی عجیب عجیب ان کے استدلالات ہیں کہ اللہ پاک نے تم کو پیدا کیا تو تم اس پہ کیوں غور نہیں کرتے ہو, فلولا تذکرون, تم کیوں سورہ واقعہ کے آئے تھے کہ تم کو پہلا پیدا کیا, ولقد علمتم النشأة الأولى, تم جانتے ہو تمہاری پہلی پیدائش کو, ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذکرون, اس پر تم کیوں غور نہیں کرتے ہو. تو اس سے انہوں نے قیاس کی دلیل ثابت کی قرآن سے, کہ دیکھو قرآن بھی قیاس کی طرف بلاتا ہے, تو قیاس کے دلیل ہونے کے اوپر اس آیت کو پیش کیا. عجیب و غریب ان کی باتیں بہت جگہ ہے, بس آدمی پڑھتا جائے. اصل میں کہنے کی بات نہیں, یہاں تو ارباب علم ہے جبال علم ہے, لیکن جو دل اللہ بات میں ڈالتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہو. کل حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا تھا بیان میں کہ ہمارا واحد علاج یہ کہ ہمارے قرآن کے ساتھ ہمارا جوڑ ہو جائے, قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے. باہر کی دنیا کے مسلمان کا قرآن سے جوڑ نہ ہو وہ ایک بات ہے, صحیح تو نہیں ہے, لیکن ایک حد تک کہتے ہیں مشغولیت ہے, افکار ہے, دیگر چیز ہے, لیکن جن کی صبح شام ظاہراً قرآن سے ہو لیکن حقیقتاً قرآن سے نہ ہو تو پھر اس پر ہم نہ روئے تو پھر کس پر روئے؟ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن میں سورہ متففین کی آیت میں ایک عجیب استدلال کیا جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنا دیدار جو ہے وہ کافروں سے محجوب ہوگا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. جی اس دن وہ دیدار الہی سے محجوب ہوں گے. وہ سب سے بڑا ہے, اللہ ہم سب کو دیدار الہی نصیب فرمائے. والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثماني. شاعر کا تخیل اور الفاظ تو دیکھیے جیسے چودھویں چاند کا, لیکن انہوں نے کیسے الفاظ, یعنی یہ شعراء کے جو تخیل اور ان کے اظہار کلام ہے وہ بس نرالا ہے. آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تظنون في رؤيته, کہ بھیڑ تو نہیں لگتی اپنی اپنی جگہ سے, لوگ اطمینان سے دیکھتے ہیں. والله يومئذ نراه كما نرى قبرا بدا للست بعد ثماني, کہ جیسے آپ کے بعد چھ یعنی چودہ, جیسے چودہ چاند ظاہر ہوتا ہے ویسے دیدار الہی نصیب ہوگی. اور دوسرے شعر میں کہا فيضحك رب العرش ثم يبتسم, وہ تو کیفیات ہے ہم اس میں کرید نہیں سکتے ہیں اور متشابہات ہے. تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك رب العرش ثم يسلم يقول سلوني ما اشتهيتم فانا الرب, کہ میرے بندے آج وہ دن ہے تم پوچھتے جاؤ. بہرحال جو مفتی صاحب کا استدلال ہے وہ ذرا بتلانا تھا آپ کو. عجیب استدلال کیا, فرمایا کہ اس دن کافر لوگ دیدار الہی سے محجوب ہوں گے, پردے میں ہوں گے. یہ لفظ سراج میں اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محجوب, وہ جو بھی سراجی پڑھتا ہے اس کی زبان پہ یہ لفظ ہوگا, علم الفرائض میں یہ مشہور لفظ ہے کہ اس دن وہ دیدار الہی سے محجوب ہوں گے, پردے میں ہوں گے. تو کہاں کہ اس کو بطور سزا کے بیان کیا. تو جب بطور سزا پہ بیان کیا جا رہا ہے, یہ آیت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی دہریہ نہیں ہے, ہر ایک خدا کو مانتا ہے اور ہر ایک کے دل میں دیدار الہی کی تمنا ہے, تبھی یہ سزا متحقق ہو سکتی ہے. ورنہ جو کسی کو نہ مانے ان کو نہ دکھانے کا کیا بات. آپ بچے کو کہے کہ تم مجھے تنگ کر رہے ہو میں آپ کو کھانا نہیں کھلائی, اس کو پہلے ہی سے نہیں کھانا ہے. تنگ تو اسی چیز میں کی جاتی ہے جس کے آدمی کو رغبت ہو. جس کے آدمی کو میلان نہ ہو, رغبت نہ ہو, خواہش نہ ہو تو اس کی پابندی کا کیا مطلب. پابندی تو اسی چیز کی لگتی ہے جس کی طرف جن کا میلان ہو. تو فرمایا کہ نہیں نہیں ان کے اوپر سزا کے طور پر دیدار الہی سے محروم ہوں گے. کہا یہ آیت اشارت النص پہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ دہریہ ہو زندیق ہو وہ لاکھ انکار کرے لیکن دل میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ فطرت ابھی اندر ہے, چھپی ہوئی ہے, دبی ہوئی ہے, مری ہوئی ہے, بجھی ہوئی ہے, لیکن ہے تو صحیح. بہرحال سیدنا بلال کا کیا کہا, انا بلال وہذا اخی عبدان من الحبشہ. عبدان دو غلام ہے حبشہ کے, دو غلام ہے حبشہ کے. ایک مرتبہ حبشہ جانا ہوا تھا, حفظ بشیر صاحب ساتھ میں تھے, حج کا سفر تھا, وہاں ہمارا جہاز اتر گیا تھا. تو اس زمانے میں وہ خطوط بھی بڑے مشہور نہیں ہوتے تھے, تو میں نے کہا یہ اس زمانے کے من کل علی کل ضامر من کل فج عمیق, کہ یہ ڈبلی اونٹنی ہے, یہ بوامر ہے. بہرحال وہاں سے گزرے اور وہ حبشہ میں وہاں مرکز پہ جانا ہوا اور حضرات کا اصرار تھا کہ میں کچھ کلمات کہہ دوں. تو میں نے کہا یہ تو وہ سر زمین ہے جو مسلمانوں کے لیے پہلے دار ہجرت ہے. مسلمانوں کا مدینہ تو ہجرت ثانی ہے اور حبشہ تو وہ پہلی زمین ہے جس نے مسلمانوں کو پناہ دی, جس نے مسلمانوں کو ٹھکانا دیا, جس میں ایک ایسا بادشاہ تھا جو ظلم کو برداشت نہیں کرتا تھا. اور اسی لیے تو آپ نے ان کی صلاۃ الجنازہ الغائب پڑا آنا, تو اس کو آپ کی مخصوصیات میں خصوصیات میں سے مانتے, دیگر اس سے علی العموم جواز کا استدلال کرتے. فرع الحبشہ کی وہ زمین, انا بلال وہذا اخی عبدان من الحبشہ, ہم تو حبشی دو غلام ہیں. کنا عبدین, تھے تو غلام کرم کیا مولا نے اور آزاد کر دیا. تھے تو غلام کرم کیا. اس پر ابھی دو دن پہلے نوے پارے کی آیت سورہ انفال کی
فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم کی تفسیر چل رہی تھی, تو اس پر ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا کہ جب صحابہ بدر سے واپس آئے, بدر بھی اللہ کے فضل سے ایک سفر میں میرا بڑی خواہش تھی بدر جانے کی اور میدان بدر دیکھنے کی, کم از کم ذرا مشاہدہ ہو جائے, فیملی بھی ساتھ تھی, میں نے کچھ وہ ڈرائیور کو منوایا, اللہ نے کرم کیا وہاں سے گزرنا ہوا کہ کم از کم ہماری آنکھوں پر ہی اس زمین پر, مدینہ سے تقریباً 125 کلومیٹر بنتا ہے, ذرا ہٹ کے راستہ ہوتا ہے, وہاں پہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, لیکن اگر طائرانہ نظر ہو تو اس کو مسموح اور اجازت دے دیتے ہیں. خیر وہ سارے حالات آپ کو پتہ ہیں, بدر میں کیسے ہیں, مخالفت کی ہوائیں, صحابہ کے دل میں تو چاہ رہا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ ہو جائے کیونکہ وہ غیر مسلح تھا, وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. لیکن الہی کا ارادہ کچھ اور تھا, نکلے تھے کچھ اور نیت سے, منظور خدا کچھ اور ہوا, تو سب کچھ ہو گیا. پوری رات آپ دعا میں لگے, اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ, جب اللہ نے وہ اونگ تاری کر دی. ابن مسعود کا قول ہے, النُّعَاسُ فِي الْقِتَالِ مِنَ اللَّهِ وَالنُّعَاسُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ, کہ ہم تو سمجھتے کہ رات دن میں نماز میں جب اونگ آتی ہے اللہ کی طرف سے سکینہ اتر رہا ہے, سکینہ کیا اتر رہا ہے, وہ تو شیطان کا دھوکا ہے. ہاں اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ نے جب اطاعت کی خدا کی تو لڑائیوں میں اللہ نے ان کو وہ اونگ دی جو ہمیں ہوٹلوں میں میسر نہیں, حالانکہ حرب اور نوم یہ تو متضاد چیزیں ہیں, اس میں کیا جوڑ ہو سکتی ہے, حرب لڑائی میدان معرکہ, کل کی اپوائنٹمنٹ کے آج کا نیند چلا جاتا ہے, کل کی اپوائنٹمنٹ کے لیے آج آدمی سوتا نہیں ہے, افکار کا ہجوم ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. ان ربک کفاک بالامس ما کان سیکفیک اليوم, کہ جس خدا نے کل گزشتہ کل کو سنبھالا کیا وہ اگلے کل کو نہیں سنبھالے گا, کہ سو جا اللہ ہے, اللہ نے گزشتہ کل کو سنبھالا اگلا دن بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بہرحال یہ سب کچھ ہوا, بعض روایت کے مطابق سب کے اوپر وہ نعاس طاری ہوئی, وہ بلودگی طاری ہوئی, لیکن آقا کے اوپر وہ نہیں طاری ہوئی چونکہ رات بھر آپ دعا میں تھے, اور بعض روایت میں کہ آپ کے اوپر لمحات کے لیے, ساعات کے لیے, گریا کے لیے ایک نمونہ سا ایک جھلک اس کے اوپر آپ کے اوپر بھی غنودگی آئی, غنودگی کا اترنا تھا, بارش کا اترنا تھا, کہ پورا نقشہ بدل گیا. اب وہاں سے واپس ہوئے اور اللہ نے کامیابی دی, تو انسان ہے انہوں نے کیا ہی تو صحیح, کچھ آپس میں باتیں کی کہ اللہ نے ہم سے کیسی بہادری دکھائی, کچھ شجاعت دکھایا, اس پر یہ آیت اتری, فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, جی آپ سے نہیں ہوا وہ تو اللہ نے آپ سے کروایا, جی آپ سے نہیں ہوا. وہ تفسیر عثمانی میں سورہ سعد کی آیت میں وہ دوسرے صفحے پر وہ حاشیے میں ایک مضمون لکھا ہے, پڑھنے جیسا مضمون ہے, کیا لکھا ہے کہ آدمی جب یوں کہتا ہے, غالباً مدارج السالکین کے حوالے سے, باقی وہاں پہ پکی باتیں میں نے وہیں پہ پڑھا ہے, کہ آدمی جب یوں کہتا ہے کہ اللہ میں نے نماز پڑھ لی, میں نے روزے رکھ لیے, میں نے علم سیکھ لیا, تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں علم, میں نے طاقت دی, میں نے تمہیں صحت دی, میں نے تمہیں عمر دی, میں نے دولت دی. اور جب آدمی یوں کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے دولت دی, تو نے مجھے طاقت دی, تو اللہ کہتے ہیں لیکن بندے تو نے بھی تو صحیح لگایا, تو نے بھی تو صحیح خرچ کیا, تو نے بھی مصرف پہ لگایا. یعنی جب آدمی کا یوں ہوتا ہے, بھائی موسیٰ علیہ السلام کا جواب بجا تھا من اعلم الناس, بجا تھا کیونکہ نبی تو ہے ہی اعلم الناس, لیکن فعتب اللہ علی موسیٰ. میں جملہ کہتا ہوں کہ قوم عاد کی طاقت تھی, خود قرآن اس کا معترف ہے, لم یخلق مثلها فی البلاد, لیکن پھر بھی جب دعویٰ کیا طاقت کا تو اللہ کو برداشت نہیں ہوا, ہماری تو طاقت بھی نہیں اور دعویٰ کرے تو کیا بنے گا ہمارا. موسیٰ کا علم تھا جلیل القدر ہے. وہاں سیرت مصطفیٰ میں نے عجیب بات پڑھی معراج کے بعد میں, کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے, وہ سیرت مصطفیٰ میں طلبہ کو بہت متنبہ کرتا ہو اور تاکید کرتا ہو, وہ پڑھنے جیسی کتاب ہے سیرت کے اوپر, کہ بغیر سیرت کو جانے بغیر مومن کیسے ہو سکتا ہے, طالب علم تو دور کی بات ہے,
اور بنیادی بنیادی غزوات کا اور آپ کے سیرت کا واقعات آج ہمارے طلبہ کے ذہن میں پتنے ہیں یا بھول گئے یا کیا ہیں. برحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے, معراج سے جب واپس آ رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, کہ مبارک ہو 50 نمازیں اللہ مقبول کرے. اور موسیٰ علیہ السلام سے جب بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیج دیا. واپس مسلم شریف کی روایت ہے, ملک الموت کو جو واپس بھیجتے تو اور تو کس کے لیے بھیجنا مشکل ہے. ملک الموت کو جو واپس آدمی بھیج دے, الفاظ ہیں مسلم شریف کے ارسلتنی, کیا پیارے الفاظ ہے, ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت, ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت. خیر موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کر کے آقا کو لوٹا دیا. وہاں مولانا ادریس کھندوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ آیا یہ بات موسیٰ کے ذہن میں کیوں آئی, انہوں نے اتنی ہمت کیوں کی؟ کہا کہ وہ کلیم تھے اور کلام مقام ناز ہے, وہ کلیم ہے اور کلام مقام ناز ہے. جی ہماری بات ہوتی رہتی ہے, جی آپ ہمارا حوالہ دیں, ہماری بات ہوتی ہے, آپ ہمارا حوالہ دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, ہماری بات ہوتی رہتی, کلیم ہے کلیم ہے. کہ جب وہ آگ موسیٰ سے پوچھو دین خدا کی, لینے گئے آگ مل گئی نبوت. موسیٰ سے پوچھو, ایک اور نقطہ ذہن میں آ گیا, قرآن تو ہے ہی سیکھنے کا, اور یقین جانے جو ذہن میں آ رہا ہے اللہ بلوا رہے وہی ہو رہا ہے, ورنہ ذہن میں کوئی مضمون تو طے شدہ نہیں تھا. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا, کہ جب اللہ پاک نے ان کو مبعوث کیا اور ان کو بھیجا ادھر فرعون کی طرف, تو اس میں انہوں نے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون زیادہ فصیح ہے. اس پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو لائن کا ایک عنوان قائم کیا کہ فصاحت کلام مطلوب ہے اور اس کی سعی مذموم نہیں. فصاحت کلام مطلوب اور اس میں سعی, کہ مستقل انجمن رکھا ہے انطلاق لسان فصاحت کلام کے لیے, کہ اچھی گویائی ہو, بولنے کا استعداد ہو, مجمع کو منوانے کا سلیقہ ہو. ان من البیان للسحرہ میں محدثین لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ یہ حضور کی طرف سے تعریفی کلمات ہیں یا مذمت کے کلمات ہیں, دونوں کے اقوال ملتے ہیں, دونوں کے اقوال ہیں. مفتی عاشق الہی نے وہ زاد الطالبین کی شرح میں یہ حدیث ذکر کیا, اور اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ محدثین میں دونوں طرف کے کلام ہیں. بہرحال مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ وہ اخی ہارون ہو افصح منی لسانا, کہ میرے بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے, اس لیے وہ چلے تو دربار فرعون میں ان کی زبان چلتی ہے, ویسے بھی لکنت کی مجھے شکایت ہے, اور پھر خوف کی وجہ سے ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون, اور وہ بچپن کا وہ قبطی کا قتل کا یا ماضی کا وہ انجان میں جو ہو گیا تھا تو اس کا بھی ایک سر پر ہے, تو وہ کئی وجوہ کی وجہ سے اگر وہ چلا آئے تو بات آسان رہے گی. بہرحال انتخاب منظور ہوا اور ہارون علیہ السلام بھیجے گئے اور بات میں سہولت رہی. لیکن ایک آدمی سے میں نے عجیب بات سنی, بات یہ کہ ہارون تھے افصح, اسی لیے تو موسیٰ نے درخواست کی, لیکن اللہ میاں کے یہاں آدمی کی لاچاری اور مجبوری مانع نہیں ہے قرب الہی کی. جب کلیم کا انتخاب ہوا تو فصیح ہارون کا نہیں ہوا, لقنت والے موسیٰ کا ہوا. میں نے کہا یار یہ کیا بات کہہ گئے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی زبان میں وہ روانگی نہیں تھی, وہ انطلاق لسان, وہ تسلسل, نبی تو جلیل القدر ہے, اولو العزم میں سے ہے, لیکن فصاحت کلام ایک چیز ہے, لیکن کلیم ہونے کے لیے اللہ سے ہم کلامی کے لیے اللہ سے مشرف بکلام ہونے کے لیے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب ہوا. یہ کیا عجیب بات ہے کہ ہمارے دین میں دروازہ کسی کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے. نفحت العرب میں غالباً 212 کے اوپر یہ واقعہ لکھا ہے مولانا اعزاز علی اب پرے کتاب ادب میں ہمارے مولانا محمد صاحب ہمیں پڑھاتے تھے. آج تک میں اس کتاب میں اپنے بیانات کے لیے رجوع کرتا ہوں, اور اس میں جو دلچسپی بھی ہے اور اس میں جو ادب بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں مصنف کے قلم میں نے فیض ابراری میں یہ بات پڑھی ہے کہ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ میاں کے یہاں قیامت کے دن مجھے کوئی موقع دی جائے اور کوئی عنایت کیا جائے تو میں درخواست کروں گا کہ عرش الہی میں مجھے جگہ دی جائے, ابو داؤد شریف رکھی جائے اور چند طلبہ ہو. فیض ابراری میں نے یہ بات پڑھی ہے. مولانا باز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو فیض ابراری ہے اس میں نے یہ بات پڑھی کہ شیخ الادب نے کہا کہ قیامت کے دن اگر میری کوئی تمنا ہو تو ابو داؤد مجھے دی جائے, ابو داؤد مجھے دی جائے, چند طلبہ ہو اور وہاں پر عرش الہی میں مجھے موقع دیا جائے. یعنی حدیث کے ساتھ ان کا کیا انہماک تھا اور کیا وہ گہرائی تھی. بس یہ تشنگی ہمارے اندر آ جائے, یہ چسکا آ جائے. میں طلبا کو بارہا اصرار کرتا ہوں اور التماس کرتا ہوں, حضرت ثانوی علیہ الرحمت کے مواعظ پر ہے, ان کی تفسیر آپ ضرور مطالعہ کریں, ضرور مطالعہ کریں. اس میں انہوں نے اتنے رموز اور اتنی باتیں کہ ہونے والے اعتراضات کا انہوں نے سدباب کر دیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے بیان القرآن میں بہت مرتبہ جب آپ مفہوم پڑھیں گے تو کبھی آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کا آیت کے ساتھ کیا جوڑ ہے, لیکن حضرت کی دور بینائی ہے کہ ممکن ہے کسی کا کوئی اعتراض اس سے نکلے اور ایسے لفظ لا کر اس کا وہ دروازہ بند کر دیتا ہے. ایسا لفظ اور جو آیت کے مفہوم اور لغت اور نزول کے حدود کے اندر ہوتے ہوئے. بہرحال یہ نفحۃ العرب میں یہ واقعہ پر ہے, من الحیلة لمن خلق قبیح الوجہ. یہ عنوان قائم کیا ہے, عنوان کیا قائم کیا ہے کہ جو فطری طور پر بدصورت ہو وہ بیچارہ اپنے کو خوبصورت کیسے بنائے. ایک ہمارا دوست تھا وہ فوت ہو گیا, اللہ مغفرت کرے, غریچ رحمت فرمائے, بڑے دل لگی کی باتیں کرتا تھا مجھ سے. کہتا تھا مولوی جی ایک بات کہوں آپ سے, آپ بڑے لوگوں کو سناتے ہیں, اگر آپ کو اختیار ہو دیندار عورت ہو لیکن بدصورت ہو یا خوبصورت عورت ہو لیکن فاسقہ ہو تو آپ کیا رہنمائی دیں گے امت کو؟ تو میں نے کہا ہم تو دینداری ہی کے رہنمائی دیں گے. کہ نہیں جی نہیں جی, یہ عقل مندی نہیں ہے. دیکھو اگر خوبصورت ہے اور دیندار نہیں ہے تو دیندار تو آپ بنا سکتے ہیں, لیکن بدصورت ہے اور دیندار ہے تو آپ خوبصورت کیسے بنائیں گے؟ سر آج کا زمانہ تو کاسمیٹک زمانہ ہے, تو کسی کی آنکھ بھی جو ہے سبز ہو جاتی ہے اور کسی کی آنکھ جو ہے وہ گرے بھی ہو جاتی ہے. بھائی کبھی تو آدمی ذرا اپنے جلد کے رنگ کے ساتھ بھی تو تقابل کرے, اور ذرا قدرت میں تو تناسب ہے نا. اللہ نے فرمایا آسمان و زمین کو دیکھو کہ تم اس میں عدم تناسب, ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, عدم تناسب, ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. کبھی آدمی طائرانہ نظر میں وہ صحیح نہیں دیکھ سکتا. کہتے ہیں اگر کسی لڑکی کو دیکھنا ہو تو رات کو نہ دیکھے, کسی گاڑی خریدنی ہو رات کو نہ خریدے, اس لیے کہ وہ اندھیرے میں پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا اس صحابی کو مشکات کی حدیث ہے کہ آپ کو انصاری سے پیغام ہو گیا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ معاملہ ہوتا ہے, آپ ذرا صحیح دیکھ لیں, پھر کہیں آپ ایسا نہ کہو کہ نہیں مجھے ان کی آنکھوں سے شکایت ہے وغیرہ. تو اللہ فرماتے بار بار دیکھو, بار بار دیکھو, ایک مرتبہ کیوں دیکھتے ہو, بار بار دیکھو. لوٹ آئے گی تیری نظر تھک کر ناکام ہو کر, وہ حسیر, وہ تھکی ہوئی ہوگی, وہ جواب دے جائے گی. اس لیے کہ ہماری جو پیدائش ہے وہ عیب سے بالا ہے, وہ نقائص سے بالا ہے, وہ منزہ ہے, وہ ہر اعتبار سے باکمال ہے. تو کسی خوبصورت عورت کو شاعر نے کہا کہ زبان درازی نہ کرے, گجراتی ہوں گے انہیں جھیپری بہت چال ہے, انہوں ڈاچو بہت چال ہے, نہیں خبر انہوں ڈاچو بہت چال ہے, وہ کیا بولیں گے میری گجراتی بھی بہرحال ایسی ہے. تو وہ کسی نے کہا کہ مرد کو ایک بات کہو تو وہ ایک کان میں جاتا ہے دوسرے کان سے نکلتا ہے, اور بعض عورت کو کہو تو وہ دونوں کان میں جاتا ہے اور سامنے سے نکلتا ہے. ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا, ما
ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. زندگی بھر اپنے سکوت پر کبھی افسوس نہیں ہوا. لڑائی کے بعد جب تنہائی میں میں نے مراقبہ کیا تو سکوت ہی مجھے پیارا لگا. کلام پر میں ہمیشہ افسوس کرتا رہا, یار میں نے کیوں بولا, یار میں نے کیوں بولا, یار مجھ سے کیوں نکل گیا, کیوں نکل گیا. تو کسی خوبصورت عورت کو کہا یا حسنت الوجہ, یا حسنت الوجہ. مجھے پتہ نہیں, میں طلبا کو کہتا ہوں کہ آج ہمارے طلبا کو عربی ادب سے کیوں رغبت نہیں. یہ اس میں ذاتی کشش ہے, اس کے کلام میں ایسی شیرینی ہے. اب تو وہ دعویٰ کی بات نہیں ہے لیکن میں مجھے لطف ہوتا ہے اگر میرے پاس کوئی بھی وقت ہو, مجھے شعر دے دو اور تنہائی دے دو. پتہ نہیں مجھے اس میں ایک فطری لطف ہے. اشعار یاد کرنا میرے لیے بالکل آسان نہیں ہے اور نہ کسی کے لیے آسان ہے. اشعار یاد کرنا قافیہ بندی, اس میں کتنے قواعد ہے. میں حضرت مولانا کے وہ دیوان امام شافعی سے بہت فائدہ اٹھاتا ہوں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. حضرت نے کرم فرمایا, حل لغات کیا, مختصر مفہوم بیان کیا, ہم جاہلوں کے لیے ان پڑھ کے لیے کتنا آسان اور ہلکا کر دیا. لیکن آپ ضرور یاد کریں, اس میں معانی ہے, اس میں ادب ہے اور یہ حکمت سے لبریز ہے, یہ حکمت سے لبریز ہے. تو بہرحال ایک عورت کو خطاب کر کے کہا کہ آپ اپنی زبان پہ لگام لگائے, یا حسنت الوجہ لا تبدلی الزین بالشین, لا تبدلی الزین بالشین. شان یشینو, کسی چیز کو بدصورت عیب دار کر دینا کہ جی ہاں اللہ نے آپ کو خوبصورتی سے نواز دے, خوبصورتی پہ داغ نہ لگائے آپ, خوبصورتی کپڑے پہ دبا نہ لگائے آپ. آپ کیوں دبا لگا رہے ہیں, آپ تو بڑی خوبصورت ہے. دیکھیے جو ماں بو ہاری پن بولو ماں تو میں ہاچوں جو ماں بو ہاری پن بولو ماں تو میں ہاچوں جو. یا حسنت الوجہ لا تبدلی الزین بالشین, ویا قبحۃ الوجہ لا تجمعی بین قبحین. یعنی یہ کتاب کا جو میدان ہے نا, آدمی تنہائی میں روئے گا بھی, تنہائی میں ہنسے گا بھی, اور تنہائی میں ایک بیٹھک میں کثرت سے میرا سفر ہوتا رہتا ہے. اللہ اس کو مقبول فرمائے, آپ بھی دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ نے غفلت سے حفاظت فرمائے, اپنے عافیت میں اللہ رکھے. تو یہ بار بار میرے سامنے بات آتی ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ سفر ہوتا ہے اور دوسرے کے معاشرت کو ہم دیکھتے ہیں, اس وقت اپنی معاشرت کا کمال ہمیں سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ تقابل جب تک نہیں ہوتا ہے, وہ بھی ضد یہاں تتبین الاشیاء, وہ بھی ضد یہاں تتبین الاشیاء, کہ اچھا یہ بائیں ہاتھ سے کہہ رہا ہے اور وہ چاکو سے کہہ رہا ہے, اب پتہ چلتا ہے اوہو میں تو جھکے کہوں گا, انا آکل کما یاکل العبد. اب آپ دیکھتے ہیں اکثر وہ جو بزنس کلاس ہوتا ہے درجۃ الرجال الاعمال اور وہ بڑا اسکرین لگا ہوا ہوتا ہے, اب وہ کیا بھی رہے اور خدا خیر کرے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کہ دیکھا بھی جا رہا ہے, کھایا بھی جا رہا ہے, ہنسا بھی جا رہا ہے. اس وقت ہاتھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور آقا کے لیے دعائی تو کر سکتے ہیں, آقا کے لیے دعائی تو کر سکتے ہیں کہ میرے آقا تو نے مجھے تعلیم دی, تو نے مجھے تعلیم دی, میں اٹھ کے اپنا ہاتھ دھو لوں گا, میں ذرا جھکے کہوں گا, اللہ کا نام لوں گا, دہنے ہاتھ سے کہوں گا کل بھی امین کل مما بھی مما یلیک, جو سامنے ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارا دین کتنا عمدہ ہے اور کتنا اعلیٰ ہے اور کتنا اکمل ہے اور کتنا احسن ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت. وہاں ابن کثیر نے جو اکمال اور اتمام میں فرق بیان کیا وہ پڑھنے جیسا ہے کہ اتمام کس چیز کو کہتے ہیں, اکمال کس چیز کو کہتے ہیں. ہمارا دین اتنا کامل ہے, لیکن میرا تو افسوس کیونکہ مدرسے کے ساتھ صبح شام میری بھی اٹھنا بیٹھنا ہے, ہمارے طلبہ میں وہ توجہ نہ رہی. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جبال علم تو یہ ہے, ارباب علم تو یہ ہے, لیکن کم از کم ہم دل سے لگے پیار سے اس کے ساتھ. دو دن پہلے ایک بندے کا فون آیا تھا, یو کے میں پڑھتا ہے, اس نے کہا آپ کے بیانات میں بار بار سنتا ہوں اور مجھے امام شافعی کے اشعار سے عشق ہو گیا, میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں, میں نے پورے دیوان امام شافعی یاد کر دی.
مجھے اتنی خوشی ہوئی اور یاد کرنے سے حالانکہ مجھ سے اس سے کوئی تعارف نہیں تھا, غائبانہ وہ واٹس ایپ ہی کے ذریعے سے اس کا تعارف ہے اور کچھ بھی نہیں. ایک بندے نے مجھے امریکہ میں ایک مرتبہ کہا, بار بار آپ یہ حیات صحابہ کا حوالہ دیتے ہیں. میں نے کہا چلو یہ کتاب میں خرید ہی لوں, میں نے خرید لی اور گھر میں روزانہ تعلیم کرتا ہوں. میں نے کہا چلو رب مبلغ اوہام سامی کا مصداق ہو جائے, کوئی بندہ کچھ پڑھ لے ہمارے لیے صدقہ ہو جائے. خیر اس یہ بات کہہ کر انشاءاللہ میں پھر اختتام کر دیتا ہوں. تو ہوا کیا کہ من خیل لمن خلق قبیحة الوجہ, کہ کوئی آدمی فطری طور پر اللہ نے اس کو خوبصورتی نہ دی ہو اور اس میں کشش نہ ہو تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اس کے لیے علاج یہ ہے. تو اس میں اویقس مخزومی کا قصہ لکھا ہے. اویقس آپ دیکھ لیں نفت العرب میں, جہاں تک ذہن میں غالباً 212 پر یا آگے پیچھے وہاں ہوگا لیکن عنوان یہ ضرور ہوگا. تو اس میں کہا کہ وہ مکے کے قاضی بنے تھے, مکے کے قاضی جج محامی, اتنا اونچے منصب پہ وہ فائز ہوئے, یہ تو بہت اونچا درجہ ہے. تو کسی نے ان کو کہا آخر آپ کو یہ عہدہ کیسا ملا اور کس بنیاد پہ آپ کا انتخاب ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا ایسا کہ میری ماں نے مجھے بٹھایا بچپن میں کہ بیٹا اللہ پاک نے تیرے لیے یہ سورت منتخب کی, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ خدا ہی ہے جو تمہارا صورت بناتا ہے اور تمہیں نقش تو تمہاری صورت پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے رحم میں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. آج کا میڈیکل دنیا ہمیں کہتا ہے کہ وہ میمبرین ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ایبڈومن ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ووم ہے. یہ تین قسم کی اندھیریاں ہیں جو آدمی یہ جو بچے کے نشو و نما کے بارے میں پڑھے گا تو یہ بنیادی تعلیمات ہے اور یہ ان کے اصطلاحی الفاظ ہیں جو وہ بتلاتے ہیں, لیکن 1400 سال پہلے قرآن ہمیں بتلا چکا. میں نے ایک طبیب کے بارے میں پڑھا کہ قرآن کی ایک آیت میں وہ مسلمان ہوا تھا, وہ فکیت کا رہنے والا تھا غالباً یا کہیں اسی دنیا سے, بہرحال وہ مسلمان ہوا. اس آیت کے اوپر کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب, کہ جب جب بھی ان کی چمڑیاں پک جائے گی تو ہم اس کو بدل دیں گے تاکہ وہ چکھتے رہے عذاب کو, تاکہ وہ چکھتے رہے اور عذاب میں تخفیف نہ ہو. ان اللہ کان عزیزا حکیما. دیکھنا بیان القرآن میں حضرت ثانی کیا لکھتے ہیں, الفاظ کا ترجمہ وہی ہوگا لیکن ہر آیت میں مفہوم اور بنے گا, ترجمہ تو وہی ہوگا. اللہ غالب ہے تو اللہ اگر چاہے جل کو بدلے بغیر پھر بھی عذاب کو شدید رکھ کے جس میں تخفیف نہ ہو, لیکن حکیم ہے اور حکمت نے یہی چاہی کہ بدل کر عذاب میں تخفیف کی صورت پیدا نہ کرنے دے. یہ حکیم الامت, بس دل سے دعائیں نکلتی ہیں, اللہ یہ کیسے بندے آپ نے پیدا کیے میرے خدا, یہ کیسے رجال تھے, یہ کیسے رجال تھے, وہ کن علوم کے حامل تھے. اس لیے جہاں پر معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب سیدی بول کر, اب حضرت ثانوی یا کبھی استادی بول کر مولانا انور شاہ کشمیری, میرے منہ میں پانی آ جاتا ہے. یا اللہ یہ براہ راست انور شاہ کے شاگرد تھے, یہ براہ راست انور شاہ کے سامنے جوزانوں ہو کے ان سے مستفید ہوئے, منہ میں پانی آ جاتا تھا, منہ میں پانی آ جاتا. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ آ گیا, کہا ہم بیرون میں انہی کو جماعت میں بھیجیں گے جو ان ممالک میں جا کر ان کی آنکھوں میں پانی آئے نہ کہ ان کے منہ میں پانی آئے. آئے آئے کہ نہیں نہیں, اپنے ساتھ فرینے بھی آویدہ ہے کہ نہیں 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 نہیں, ہم انہی لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور انہی کو باہر کی دنیا میں بھیجتے ہیں جو وہاں غبطہ اور رشک کی نظر نرس جائے لیکن جو ہے امت کے حالات دیکھ کر ان کے آنکھوں میں پانی آئے منہ میں پانی نہ آئے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کے نعرے لگانے والے نہ بنے. کہنے کی بات کیا ہے میرے بھائی, تو میری ماں نے مجھے بٹھایا اور میری ماں نے مجھے کہا آپ ایک کام کرو, اللہ پاک نے آپ کو یہ سورت دی, شاید نوجوان آپ سے ذرا بدکنے لگے نفرت کرے اور جو ہے احساس کم طریقہ ان کو شکار ہو کہ ہمارا ساتھی ایسا ہے بدصورت ہے جو ہے لوگوں کی رغبت نہیں ہوگی اور لڑکیا کی رغبت نہ ہوگی تو دیکھو بیٹا ایک بات کرو یہ کوئی محرومی کا سبب نہیں ہے یہ کوئی پریشان ہونے کا سبب نہیں ہے فَعَلَيْكَ بِالدِّينِ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِ الْخَسِيسَ وَيُتِمُّ بِهِ النَّقِيسَ کیا جملہ کیا جملہ ہم پڑھے تو صحیح آج اخباروں میں میں نہیں کہتا اخبار میں بھی پڑھتا ہوں حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو دیکھا اخبار پڑھتے ہوئے آپ نے فرمایا بھائی آپ کیا کر رہے حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جھوٹ میں بھی کچھ سچ ہے یا نہیں حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس جھوٹ میں ذرا اس کو منتخ کر کے کچھ سچ کی بات بھی نکلے یا نہ نکلے اور یہ قرآن کا اعلان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ یہ امثال تو دیکھیے یہ سورہ داریات کی آیت ہے 26 پارے کے آخری صفحے کی آیت ہے فرمایا قرآن برحق ہے قیامت برحق ہے تفسیر میں دیکھیے میری کوئی بات نہیں ہے یقین جانے آپ میرا کچھ بھی نہیں ایک میری والدہ کی دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کچھ چلا دیا اور اسی کے بلبوتے میں چل رہا ہوں اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ پاک مجھے بارہا ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے میں خالی ہوں میں آرے ہوں اللہ کے سامنے میں نے یہ بات تنہائی میں بھی کہی جلوت میں بھی آپ کو کہتا ہوں کوئی رسمی توازن نہیں میں خالی ہوں آرے ہوں لیکن ان کی ایک دعا ہے ان کی ایک دعا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ ہم سب کو توفیق دے ماں کی دعا لینے کی اس سے وہ ہو جاتا ہے بندے کا ان المقادیر اذا تساعدت الحقت العاجز بالقادر کہ جب تقدیر موافق ہو جاتی ہے تو عاجز قادر ہو جاتا ہے اور جب مخالف ہوتی ہے تو قادر عاجز ہو جاتا ہے طاقت کے باوجود علم کے باوجود کمالات کے باوجود ہنر کے باوجود کچھ کام نہیں بنتا ہے خیر فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون اس پر عجیب بات لکھی ہے قیامت حق ہے اور کیا حق ہے قرآن حق ہے فرمایا یہ ایسا حق ہے جیسے تم بولتے ہو اس پر مفسرین لکھتے ہیں آدمی کو اپنے دیکھنے میں شک ہو سکتا ہے بھائی میں دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا ہوں بھائی میں سن رہا ہوں نہیں سن رہا ہوں یہ تو کسی کو شک نہیں ہوا یار میں بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں یہ کبھی ہوا ہے بھائی آواز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اور علماء نے عجیب استدلال کیا کان آخری شے ہے سونے کی آدمی جب سوتا ہے سب سے اخیر میں جو سوتا ہے وہ کان ہے اور سب سے پہلے جو بیدار ہوتا ہے وہ کان ہے کہتے کہ نہیں اٹھو آرو پر ہی گلو پر مرے اوک آواز کان میں ہوتی ہوتی اس لیے قرآن نے کہا جب ہم نے اصحاب کہف کو سنایا ثم ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا پھر نیند وہ ان کو سنائی کہ کان بھی سوئے یار قرآن سے دل لگاؤں میرے بھائی آج ہم نے بڑا ظلم کیا ہے میں نے بھی کیا آپ نے بھی کیا اللہ ہمارا قرآن کے ساتھ دل لگا لے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ ایک ایک محبت ایک عشق ایک دل لگا دے میرے بھائی اصل تو یہی ہے قرآن اصل ہے یہ ہمارا اصل علوم ہے اور اس میں ہم نہ لگے اور اس میں نہ لگائے تو پھر بات کس کی بنے گی فرمایا جیسے تم بولتے ہو کسی کو اپنے بولنے کے اوپر شک نہیں ہے یہ قرآن کی بلاغت ہے قرآن میں بے شمار مثال ہے بہرحال میری ماں نے مجھے کہا بیٹا دین سیکھ لے دین کا کیا فائدہ ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِ الْخَسِيسَ اس سے ادنا کو اعلیٰ بن جائے گا امام شافعی کہتے ہیں رَأَيْتُ الْعِلْمَ صَاحِبُهُ كَرِيمٌ وَلَوْ وَلَدَتْهُ آبَاءٌ لِآمُ کیا جملہ ہے کوئی دن نہیں گزرتا ہے میری زندگی میں جب میں ان کے لیے دعا نہیں کرتا اس لیے کہ روز مرہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے روز مرہ ہمارے مونی چوکسی جن کے ساتھ مجھے یہ شرف حاصل ہے
ان کے سایہ میں رہنے کی اور ان کی تربیت میں دعویٰ تو کسی چیز کا نہیں, لیکن اللہ نے موقع دیا تو فرماتے تھے کہ حضرت تھامی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جو میرے مواعظ سے جو میرے مواعظ کو بغور پڑے گا اس کو وہی فائدہ ملے گا جو میری موجودگی میں میرے مجالس میں بیٹھتا تھا. اور پھر فرماتے تھے, میں ان کو کہتا ہوں مولانا نصیحت کرے تو کہا میں یہاں بیٹھتا ہوں, کبھی غزالی کو بلا لیتا ہوں, کبھی تھانوی کو بلا لیتا ہوں, کبھی ابن قیم کو بلا لیتا ہوں, کبھی ان سے سیکھتا ہوں, یہ سب ہر ایک کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور ہر ایک سے میں روزانہ استفادہ کرتا ہوں. آپ کسی کا دامن ضرور پکڑے. آج ہمارے طلبہ میں اپنے اساتذہ کے ساتھ ادنا جوڑ نہیں ہے, ادنا تعلق نہیں ہے. آپ دامن پکڑے. کل کے بیان میں بھی میں نے کہا اور میرے ناقص زندگی کا تجربہ ہے اور بڑوں سے سنی ہوئی بات ہے کہ جو بھی چمکا وہ کسی کی دعا لے کر ہی چمکا ہے, خالص ذکاوت کی بنیاد پر کوئی نہیں چمکا. ہنر میں کمالات میں وہ نکلے گا, ذہن تو ذہن, اللہ نے ذہنیت دی تو وہ نکلے گا, لیکن جہاں تک اس کے علوم سے افادہ اور استفادہ اور لوگوں کے اندر تیقظ اور بیداری کا آنا اور لوگوں کی طرف اللہ کی رغبت ہونا تو وہ دعا لے کر ہی. اور اخیر میں میں طلبہ کو کہتا ہوں اگر اتنے ہم مستحق نہ بنے دعا بننے کے, خدا کے واسطے بد دعا لے کر نہ جائے, بد دعا لے کر نہ جائے, کسی استاد کا دل ستا کے نہ جائے. پھر جو ہے وہ زندگی بھر آپ کو ستائے گا, یہ لام تام زندگی بھر ہوگا. بخاری کی مشہور روایت ہے جریج کی جو واقعہ ہے کہ وہ تو نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے اور رسول المعلم واسالبہ فی التعلیم میں شیخ عبد الفتح ابو غدہ نے جو اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے اور اس کو جس انداز میں کھولا وہ عجیب و غریب ہے, زبان پہ آ ہی گیا تو دو تین بات اس میں سے نقل کر ہی لیتا ہوں کہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی والد آئی اور پکاری اور جریج تو اے اجتماع اجابت امی و اتمام صلاتی. ذہن میں فتح الباری میں لکھا ہے کہ لعلہ قال فی نفسہ, غالب تو یہ ہوگا کہ دماغ میں کیا ہوگا یا پھر اس میں یہ بھی گنجائش نکالی کہ ممکن ہے اس زمانے میں نماز کے اندر بھی بولنے کی اجازت تھی. بہرحال جو بھی ہو وہ تو علمی کلام ہے کہ پتہ نہیں کیا کرو. اور وہاں پر شیخ نے ایک اور روایت بھی نقل کیا حاشیہ میں, لو کان جریج فقیہا لعلم ان اجابت امہ اولا من عبادت ربہ. اگرچہ اس کے ایک راوی کو مجہول کہا ہے لیکن بہرحال یہ روایت کو نقل کیا ہے. آپ پڑھیے اور دیکھیے کہ اگر ان کو معلوم ہوتا, تین دن ان کی ماں آئی, تیسرے دن بھی یہی ہوا, وہ تو خوش نصیب ماں تھی کہ جب بیٹے کی تلاش میں آئے تو بیٹے کو نماز میں پایا. اللہ ہمیں وہ منظر دکھائے, اللہ ہمیں وہ منظر. میں اپنی اولاد کے سامنے بھی چیختا ہوں, نوجوان مجموعوں میں بھی چیختا ہوں, کانفرنسوں میں بھی چیختا ہوں, اللہ میری بات کسی نوجوان کے دل پہ لگا دے اور وہ اپنی حالت درست کرے. اور حتیٰ کہ ہمارے طلبا بھی, یعنی یہ بات اللہ نے میرے ذہن میں جب میں پڑھتا تھا تو مدرسے کے معاشرے میں آ کر ہی ہم نے اخلاق سیکھے. مجھے ابھی تک وہ زمانہ یاد ہے اور میں اپنے کو اس پر لاکھ مرتبہ برا بلا کہتا ہوں, لیکن یہی تو ہماری حالت تھی. بالکل عربی اولا ادادیہ کا سال تھا, ہمارے استاد نے ہم سے پانی منگوایا جہاں تک کس درجے کی تھی, اور اب اتنا ہی ہے کہ ہم جہل مرکب سے نکل کر جہل مفرد میں آ گئے, علم میں تو نہیں آئے. اس وقت تو نہ جانتے تھے اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے, اب تو اتنا ہوا کہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے, اتنا ہی ہوا, اتنا ہی ہوا. He who knows not and knows not, he knows not, he is a fool, abstain from him. یہ انگریزی کا محاورہ ہے. اتنا ہی ہوا کہ جہل مرکب سے نکل کر جہل مفرد میں آ گیا. یہ کوئی اصطلاحی لفظ نہیں تو اپنا ہے, ورنہ آپ کی تلاش کریے بھی کوئی اصطلاحی جہل مفرد کہاں سے ہے, اس نے کہی بھی میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں اس کو. پر آج جہل مرکب سے ہم نکلے اور کچھ بھی نہیں ہوا. استاد محترم نے پانی مجھ سے منگوایا. اس ناکارا ناچار ناچیز ظالم نے پہلے پیا پھر استاد کو پیش کیا. میں ابھی تک سوچتا ہوں یا اللہ میں کتنا بے حس تھا, میں کتنا بے شعور تھا. اور ہمارے اساتذہ نے ہم پر نظر کرم کی. میرے پہلے یا دو سال تھا پھر اللہ نے ذہن میں یہ بات مجھے ڈال دی اور اس وقت سے میری والدہ کی دعا کچھ لگ گئی. میں نے کہا یار میں اپنے استاد کے سامنے پیر نہیں پھیلاتا تو کیا بات ہے کہ میں اپنی والدہ کے سامنے پیر پھیلاتا ہوں. یار میں اپنے استاد کے پیچھے چلتا ہوں, میں اپنی ماں کے آگے کیسے چل سکتا ہوں. یار میں اپنے استاد کی جوتے سیدھے کرتا ہوں، میں اپنی ماں کی کبھی نہیں سیدھے کرتی، یار میرے استاد چلتے بیٹھا ہوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں، یا لیٹ کر میری ماں آتی اور میں بیدار. میں نے کہا اگر میں نے اپنے استاد کے ساتھ تو 10 گنا یا 100 گنا اس سے زیادہ تو مجھے اپنی ماں کا پاؤں چومنا ہے. اور بس اللہ پاک نے وہ بات دل میں ڈال دی اور بات ہی کچھ اور بنی، بات ہی کچھ اور بنی. کہ یہ جو اخلاق ہے جب وہ ہے نصوص کا آپ مطالعہ کریں، نصوص سے یہ بات بین ہے، اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور اس کے بعد تو ماں باپ کا حق ہے. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں تو طلبہ کو اس پر بہت تاکید کرتا ہوں اور وہ خامس تک میرے پرت کر جب جاتے تو بہت آ کے کہتے ہیں استاد صاحب اگر آپ سے ایک بات سیکھی ہے اور زندگی بھی رہے گی وہ ماں کی خدمت ہے، وہ ماں کی خدمت ہے. تو میں کہتا ہوں چلو یہی ایک بات ہے اور مجھے آپ اسی کے لیے یاد رکھے تو میں بہت خوش ہوں. اور میں ان کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے ماں باپ کو فون کریں گے تو آپ اسی وقت فون کریں گے جب طبیعت میں بشاشت ہو، لہجے میں خوشی کی مسرت ہو، طبیعت میں انبساط ہو، ورنہ وہ بیچارے امریکہ میں روئے گی آپ کی دھیمی آواز سن کر، اس کے بعد آپ کی طبیعت چل پڑے گی، ہفتہ بھر وہ پریشان رہے گی. تو آپ اسی وقت فون کریں گے انبساط ہو، انشراح ہو، خوشی ہو، خوشی کی لہر ہو. جی ہم عافیت کے ساتھ ہیں، خوشی میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو حدیث ہے بخاری شریف میں، جب ابراہیم علیہ السلام کے والد تشریف لائے ہیں اور دوسری بیوی نے جب تعریف کی حالانکہ حالات کچھ بھی نہیں تھا، نحن بخیر نحن بخیر، حالانکہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو کہا کہ بھائی الزم عتبت بابک، کیوں دروازے کی چوکٹ کو برقرار رکھنا، دروازے کی چوکٹ کو برابر رکھنا. پھر کہا جا شیخ حسن الحیہ، بڑے کمال کے بڈھے آئے تھے، کچھ خیر و عافیت پوچھ رہے تھے. میں نے کہا ہماری زندگی بڑی عافیت میں گزر رہی ہے، اسی سے میرا استدلال ہے. اپنے ماں باپ کو اچھے احوال سناؤ، ان کے دل کو نہ دکھاؤ، ان کے زخم پہ نہ نمک ڈالو. انہوں نے بڑے جھیلے ہیں ہمارے خاطر، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، ان کے سچے ہم یہاں آئے ہیں. آخری بات اس پر کیا ہوا کہ فرمانے لگے، میری ماں سے ایک جملہ نکل گیا، اللہم ان ھذا جریجا و انی کلمتہ فابا ان یکلمنی، اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات. بیٹا ہے مولا، میں نے کئی بار پکارا لبیک ہی نہیں کہا، میرے دل میں درد ہے، اس کو مرنے نہ دے میرے خدا جب تک فاحش عورتوں کا وہ مشاہدہ اور معائنہ نہ کرے. اور پھر وہاں پہ لکھا ہے شیخ عبد الفتح نے کہ یہ ماں نے کرم کیا کہ بدعا کو اس حد تک روک دی، ورنہ اگر آگے کہتے تو لفوتی نہ وہ زنا میں بھی ملوث ہو جاتا، لیکن ماں نے بدعا کرتے بھی رعایت کی. لان تاننے کون وہ مطلق العنان بن جاتا ہے، بے لگام ہو جاتا ہے، زبان بے قابو ہو جاتی ہے، پھر تو آدمی نسلوں کو لان کرتا ہے. لیکن ماں ہے، لان میں بھی حد ہے، تان میں بھی حد ہے. تو ماں کی دعا لے لے، اپنے اساتذہ کی خدمت کر لے. فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِ الْخَسِيسَ وَيُتِمُّ بِهِ النَّقِيسَ. تو کہا کہ میری ماں کی دعا وہ اس مخزومی کہتے لگ گئی اور پھر میں علم میں لگا. فولیت القضاء، اب آج یہ دن ہے کہ میں مکہ کا قاضی بنا ہوں. میں اتنے میری ماں کی دعاؤں کا اپنی زندگی میں دیکھا کہ میں آپ کو بتلا نہیں سکتا. اور کل بھی میں نے ان سے بات کی اور مجھے پوچھا کیسا دورہ ہو رہا ہے، میں نے کہا پھر آپ کی دعا کا نمونہ ہے، جیسے ہر سفر آپ کی دعا کا نمونہ ہے. تو بس یہی ہے، بڑوں کی دعا لے، اخلاق سے رہیں، علم سے رہیں، محنت سے رہیں. اللہ آپ کو ترقی نصیب فرمائے، اللہ آپ کو چمکائے، اللہ آپ کو رجال کار بنائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت آپ دعا فرمائیے، حضرت کرم فرما کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا،
رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أبرارا أتقياء اللهم اجعل أولادنا أبرارا أتقياء وأنبتهم وإيانا في الإسلام إنباتا حسنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.